پھر مدینے کی جانب کو جائیں, پھر مدینے کی جانب کو جائیں, رنگ لائیں گی کب میری آنکھیں, پھر مدینے کی جانب کو جائیں, پھر مدینے کی جانب کو جائیں, رنگ لائیں گی کب میری آنکھیں, پھر مدینے کی جانب کو جائیں, پھر مدینے کی جانب کو جائیں. جب نظر آئے وہ سبز گنبد, جب نظر آئے وہ سبز گنبد, کہہ کے سلے گلا چوم جائے, کہہ کے سلے گلا چوم جائے. جب نظر آئے وہ سبز گنبد, جب نظر آئے وہ سبز گنبد, کہہ کے سلے گلا چوم جائے, کہہ کے سلے گلا چوم جائے. جب حضور کا عالم عطا گو, جب حضور کا عالم عطا گو, ان کو افسانہ یہ غم سنائے, ان کو افسانہ یہ غم سنائے. جب حضور کا عالم عطا گو, جب حضور کا عالم عطا گو, ان کو افسانہ یہ غم سنائے, ان کو افسانہ یہ غم سنائے. رنگ لائیں گے کب میری آنکھیں, پھر مدینے کی جانب کو جائیں, پھر مدینے کی جانب کو جائیں. اب نہ جانا گو گھر غم کو واپس, اب نہ جانا گو گھر غم کو واپس, چپ کے چپ کے یہ مانگے دعائیں, چپ کے چپ کے یہ مانگے دعائیں. اب نہ جانا گو گھر غم کو واپس, اب نہ جانا گو گھر غم کو واپس, چپ کے چپ کے یہ مانگے دعائیں, چپ کے چپ کے یہ مانگے دعائیں. اب نہ جانا گو گھر غم کو واپس, چپ کے چپ کے یہ مانگے دعائیں, چپ کے چپ کے یہ مانگے دعائیں. مجھ کو اپنا بنا لو کرم سے, سب کہے آمین. مجھ کو اپنا بنا لو کرم سے, مجھ کو اپنا بنا لو کرم سے, ملتزم پر یہ مانگے دعائیں, ملتزم پر یہ مانگے دعائیں. مجھ کو اپنا بنا لو کرم سے, ملتزم پر یہ مانگے دعائیں, ملتزم پر یہ مانگے دعائیں. تیرے در پر میرا سر ہو یا رب, تیرے در پر میرا سر ہو یا رب, جان اس طرح تجھ پر لٹائے, جان اس طرح تجھ پر لٹائے. تیرے در پر میرا سر ہو یا رب, جان اس طرح تجھ پر لٹائے, جان اس طرح تجھ پر لٹائے. دونوں عالم کی کیا گئے حقیقت, دونوں عالم کی کیا گئے حقیقت, دونوں عالم کی کیا گئے حقیقت, جتنے عالم گو تجھ پر لوٹائے, جتنے عالم گو تجھ پر لوٹائے. دونوں عالم کی کیا گئے حقیقت, جتنے عالم گو تجھ پر لوٹائے, جتنے عالم گو تجھ پر لوٹائے. سارے عالم میں پھر پھر کے یا رب, سارے عالم میں پھر پھر کے یا رب, tera dard e mohabbat sunaye, tera dard e mohabbat sunaye, sare alam mein phir phir ke ya rab, sare alam mein phir phir ke ya rab, tera dard e mohabbat sunaye, tera dard e mohabbat sunaye, tera dard e mohabbat suna kar, tera dard e mohabbat suna kar, tera dard e mohabbat suna kar, sare alam ko majnu banaye, sare alam ko majnu banaye, tera dard e mohabbat suna kar, sare alam ko majnu banaye, sare alam ko majnu banaye, sare alam ko majnu bana kar, sare alam ko majnu bana kar, mere maula tere geet gaaye, mere maula tere geet gaaye, sare alam ko majnu bana kar, mere maula tere geet gaaye, mere maula tere geet gaaye, لذتِ قرب پا کر تیری غم, لذتِ قرب پا کر تیری غم, لذتِ قرب پا کر تیری غم, لذتِ دو جگہ بھول جاگے, لذتِ دو جگہ بھول جاگے, لذتِ قرب پا کر تیری غم, لذتِ دو جگہ بھول جائے, لذتِ دو جگہ بھول جائے. حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا یہ مقطع ہے, در بدر ڈھونڈتا ہے یہ اختر, در بدر ڈھونڈتا ہے یہ اختر, در بدر ڈھونڈتا ہے یہ اختر, اہل درد محبت کو پائے, اہل درد محبت کو پائے, در بدر ڈھونڈتا ہے یہ اختر, در بدر ڈھونڈتا ہے یہ اختر, اہل درد محبت کو پائے, اہل درد محبت کو پائے, جب نظر گاگے وہ سبز گنبد کہہ کے سلے گلا چوم جاگے, کہہ کے سلے گلا چوم جاگے, کہہ کے سلے گلا چوم جاگے, کہہ کے سلے گلا چوم جائے.
الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى, اما بعد, قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اتق المحارم تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب أو الحديث أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.
یہ دو حدیث شریف پڑھی ہے, مشکاة شریف کی روایت ہے, اور ہمارے پیر و مرشد, ہمارے شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. اس کتاب میں حضرت والا نے اس حدیث شریف کو نقل فرمایا ہے, اور حضرت والا سے یہ حدیث شریف سننے کا الگ موقع بھی ملا. اس حدیث شریف کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. میں نے اس حدیث شریف کا آخری حصہ کچھ تلاوت کیا تھا اور اس سے پہلے کچھ اور بھی ٹکڑا ہے. اس حدیث شریف کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. یہ جگہ جو خالی ہے آپ حضرات اگر آگے آ جائیں تو پیچھے والوں کو آسانی ہو جائے گی. میرے شیخ میرے مرشد حضرت مولانا شاہ حکیم محمد مظہر صاحب دامت برکاتہم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں فرماتے ہیں کہ یہ صحابی ان کا نام ان کی کنیت ایسی غالب ہو گئی کہ کمل لا اسم لہو جیسے کہ ان کا نام ہے ہی نہیں. گویا کہ جیسے کہ ان کا نام ہے ہی نہیں. اور حضرت فرماتے ہیں کہ 35 واسطوں سے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا نام عبد الرحمن ثابت کیا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معجزہ کہ ان کی آستین میں جو بلی تھی اس بچے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا تھا انت ابا ہریرہ, اس پر وہ نام ایسے غالب ہوا کہ گویا کہ کم اللہ اسم لہو جیسے کہ ان کا نام ہے ہی نہیں. اور کثیر الروایت صحابی ہیں, ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحبت ہے وہ آخری زمانے کی آخری زمانہ ملا. لیکن وہ آخری زمانہ ایسے ملا کہ انہوں نے اس آخری زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چپکے رہے. مرشد اول میرے شیخ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ زر غبن تزدد حبن, کہ ناغا دے کر ملاقات کرو, زر غبن ناغا دے کر ملو تو تزدد حبن اس سے محبت میں زیادتی اور اضافہ ہوگا. فرماتے ہیں حدیث شریف سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. دوسری طرف صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ خود فرماتے کہ کنت الزما, کہ میں نے اس چیز کا التزام کیا, جیسے وہ ملتزم پر یہ مانگے دعائیں ہم کو اپنا بنا لو کرم سے, ملتزم پر یہ مانگے دعائیں. تو ملتزم کا ترجمہ ہی یہی ہے کہ لپٹنے کی جگہ, چپکنے کی جگہ, چپٹنے کی جگہ اور چمٹنے کی جگہ, یہ حضرت نے اس کا ترجمہ فرمایا. تو فرماتے کہ کنت الزما, میں نے اس چیز کو اپنے اوپر گویا لازم کر لیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں چپکا رہتا تھا. حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک طرف نبی صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ زر غبن تزدد حبن, کہ ناغا دے کر ملاقات کرو اس سے محبت میں زیادتی ہوتی ہے. اور ایک طرف صحابی کا عمل ہے کہ فرماتے ہیں میں تو آپ کی صحبت میں چپکا رہتا تھا. تو ظاہر الفاظ سے اور ظاہر روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دونوں میں تضاد ہے. گویا کہ وہ صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی مخالفت کی گویا کہ. لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی حقیقت کو دیکھنا چاہیے, لہذا اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ زر غبن تزدد حبن والا جو قاعدہ ہے یہ رشتہ داروں کے لیے ہے کہ ہر وقت وہاں گھسے مت رہو بلکہ ناغا دے کر ملاقات کرو, یہ رشتہ داروں کے لیے حکم ہے. ایک صاحب کچھ مالی طور پہ تنگی آئی, گھر میں کچھ فاقوں کی صورت بنی, میاں بیوی سر جوڑے بیٹھے تھے, پریشان تھے, غم کے مارے کہنے لگی کہ ہائے بچوں کا کیا ہوگا. شوہر نے تسلی دی، دلاسہ دیا، گھبرا مت، اس کو بچوں کو ان کی نانی کیا بھیج دیتے، کچھ غم ہلکا ہوا، کہنے لگی ہائے میرا کیا ہوگا، بیگم تو اپنی ماں کے یہاں میں کے چلی جا. اچھا فاقہ تو آپ پر بھی ہو رہا، آپ کیا کریں گے؟ کہا میں تو ہوں مسکین آدمی، میں اپنے سسرال چلا جاؤں گا. تو یہ قاعدہ رشتہ داروں کے لیے ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ وہ معاملہ، یہ عاشقوں کا معاملہ، یہ عاشقوں کا معاملہ اس سے جدا ہے. اور اس کو حل کرنے کے لیے مولانا رومی رحمت اللہ علیہ کے شعر میرے شیخ رحمت اللہ نے پیش کیے، فرماتے ہیں کہ نیست ذرغبن وظیفہ عاشقہ، نیست ذرغبن وظیفہ ماہیاں، کہ ناغا دے کر ملاقات کرنا یہ مچھلیوں کا کام نہیں ہے، کہ مچھلی سے کہا جائے کہ بھائی تم ہر وقت پانی میں چپکی مت رہو، پانی میں ہر وقت گھسی مت رہو، اس سے محبت میں کمی ہوگی، محبت میں کمی ہو جائے گی، اس لیے ہر وقت پانی کے ساتھ چپکی مت رہو. تو معرومی فرماتے کہ زانکے بے دریا ندارت ان سے جا، کہ مچھلی کا تو معاملہ یہ ہے کہ مچھلی تو چند سیکنڈ بھی پانی کے بغیر رہ نہیں سکتی. پھر آگے فرماتے ہیں کہ معرومی رحمت اللہ علیہ کہ نیست ذرغبن وظیفہ عاشقہ، کہ ناغا دے کر ملاقات کرنا یہ عاشقوں کا وظیفہ اور عاشقوں کا کام نہیں ہے. کیوں؟ سخت مستسقیست جانے صادقہ، کہ جس طرح سے استسقا کا جو مریض ہوتا ہے، جس کو پیاس کی طلب ہوتی ہے، جیسے وہ پانی کے لیے چلاتا ہے اور پانی پیتا رہتا ہے، اسی طرح سے یہ جو عاشقوں کی جان ہے، یہ بھی اپنے محبوب کی ملاقات کی پیاسی ہوتی ہے. لہذا عاشق یہ نہیں کہے گا ارے میاں روزانہ خانقاہ جاتے ہو، روزانہ خانقاہ، اچھا چلو صبح گئے تھے اب شام کو بھی جاؤ گے. تو اس عاشق سے پوچھا جائے، اس عاقل سے پوچھا جائے جو یہ عقل سکھا رہے کہ روزانہ خانقاہ جانے کی کیا ضرورت ہے، تو کہا جناب آپ روزانہ گھر میں کیوں جاتے ہیں؟ آپ روزانہ بیوی کو تو اتنی چھٹی دینے کو بھی تیار نہیں ہے کہ بیوی کہے کہ بہت زمانہ ہو گیا میں اپنی ماں کے گھر میں رہنے نہیں گئی، اب مجھے اجازت دے. تو کہتے ہیں اچھا صبح جانا شام کو آ جانا، تمہارے بغیر رات گزارنا مشکل ہے. لو جی بیوی کو تو ایک رات کی چھٹی دینے کو تیار نہیں، وہ کہہ رہی تین مہینے ہو گئے میں اپنی ماں کے گھر نہیں گئی. تو کہا کوئی بات نہیں، وہاں اس کو تسلیاں دے رہے ہیں، سمجھایا جا رہا ہے. اور جب اپنا معاملہ آیا، اپنا معاملہ کہ وہ تو چھوڑنے کو تیار نہیں، وہاں کہو نا کہ بھائی بیوی کو بھیجو تو محبت میں اضافہ ہوگا. ذرغبن تزدد حبن، کہنے ہی صاحب یہ ہماری جانے بے قرار کو ایسے قرار نہیں آئے گا. تو میرے پیارے دوستو، جن کو اللہ تعالی کی محبت کی طلب، جن کو اللہ تعالی کی محبت کی تڑپ لگ جاتی ہے، ان کو بھی جن اللہ والوں کی صحبتوں سے، ان کی چوتیوں سے اللہ تعالی کی محبت اور تعلق ملتا ہے، تو ان کو بھی شیخ سے ملاقات کیے بغیر چین اور قرار نہیں ملتا. روزانہ دفتر بھی جا رہے ہیں، روزانہ مارکیٹ بھی جا رہے ہیں، صرف ایک خانقاہ ہی ہے جو کہے روزانہ جائیں. اور یہ صاحب یہ کیسے؟ تو ایک صاحب کہنے لگے کہ تم روزانہ خانقاہ جاتے ہو؟ میں نے کہا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، لیکن میں نے کہا اس کی وجہ میری کمزوری ہے. کہنے کہ کیا مطلب؟ میں نے کہا بھائی آپ کی گاڑی پیٹرول گاڑی ہے، آپ نے ایک دن ٹینکی بھری، ہفتہ دس دن پندرہ دن چلا لیا، ہم تو سی این جی گاڑی والے ہیں، جب تک روزانہ سی این جی نہ بھرے ہماری گاڑی نہیں چلتی. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت کا شعر ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ الفت کے بعد رابطہ ڈسکنیکٹ نہ کیجئے، الفت کے بعد رابطہ ڈسکنیکٹ نہ کیجئے، ہر روز ملاقات 10 منٹ تو کیجئے. کیا اب آپ اس شعر میں محبت دیکھیے, حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے کتنی محبت سے فرمایا, کتنی محبت ہے اس کے اندر, کہ الفت کے بعد رابطہ ڈسکنیکٹ نہ کیجئے, ہر روز ملاقات 10 منٹ تو کیجئے, تھوڑی دیر صحیح. سبحان اللہ. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, میرے مرشد نے فرمایا کہ, اب وہ حدیث شریف کی طرف آتا ہوں, کہ آپ نے فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات. کیا عجیب انداز ہے آپ کا. آپ نے فرمایا کون ہے وہ شخص جو مجھ سے ان کلمات کو لے گا. تو پتہ یہ چلا کہ ایک خزانہ, ایک قیمتی چیز عنایت فرمانے والے ہیں. لیکن وہ لے گا کس لیے؟ فَيَعْمَلُ بِهِنَّ, اس پر عمل کرے. اہل حق کو گویا حقدار اس کی طلب کرے, یعنی کوشش کرے. گویا کہ یہ محبت کا ایک معیار ہے, محبت ہے کہ استاد اور مربی اس طریقے سے فرمائے. گویا کہ اپنے طالب علموں کی استعداد کو پرکھنا جانچنا مقصود ہے, یا طالب علموں کا شوق بڑھانا مقصود ہے کہ اس کو لو. لیکن دیکھو محبت کا حق یہ ہے کہ فَيَعْمَلُ بِهِنَّا, تم اس پر عمل کرنا. پھر آگے آپ نے فرمایا او یعلمو من یعمل بہن. اگر اس کا لفظی ترجمہ کیا جائے تو یہ بنتا ہے یا اس کو تعلیم دے جو اس پر عمل کرنا چاہتا ہو. اس پر علماء فرماتے ہیں کہ حضرت والا نے فرمایا اس پر بھی کہ اس سے یہ پتا چلا کہ ایک آدمی جو کسی دین کے مسئلے پر عمل نہیں کرتا, اس کے لیے اس بات کی اجازت ہے کہ وہ تبلیغ کر سکتا ہے, وہ واعظ کہہ سکتا ہے. لیکن حضرت فرماتے تھے واعظ تو کہے گا اور اس کا واعظ بہت اچھا ہوگا, اس کی تقریر بہت اچھی ہوگی, لیکن جس کو کہتے ہیں برکت, وہ برکت نہیں ملے گی. اگرچہ جائز ہے, بے عمل کا علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بے عمل شخص کا واعظ کہنا جائز ہے. اس لیے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ خود تو کرتے نہیں ہو, ہمیں کیوں کہہ رہے ہو, یہ نہیں کہہ سکتا, جائز ہے وہ. لیکن ایک تو یہ ظاہری معنی ہوئے, اب اگر اس کے معنی بعض مرتبہ او بل کے معنی میں بھی آتا ہے تو پتہ یہ چلا ہے کہ اس کو آپ نے فرمایا فَيَعْمَلُ بِهِنَّا, کہ تم ان کلمات کو لو لیکن تم ان پر عمل کرنا, بلکہ تمہارا عمل اس انتہا کو پہنچ جائے کہ تم اس کی دوسروں کو بھی تعلیم کرنا اور اہل حقدار کو دیکھنا, اہل صداقت کو دیکھنا, امانت دار کو دیکھ کر یہ امانت ان کے بھی حوالے کر دینا. اس لیے امام مالک رحمت اللہ علیہ کے ایک شاگرد تھے, وہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں 20 برس رہے, 20 برس. فرماتے کہ 18 سال امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے مجھے صرف ادب کی تعلیم دی, اور 2 برس اور 2 سال مجھ کو علم پڑھایا. کہا اپنے ساتھ 18 برس تک گویا کہ مانجھا, رگڑا, تزکیہ کیا. اس کے بعد فرماتے 2 برس مجھے علم کا, میرے دل کے برتن میں علم کا دودھ ڈالا, ظرف کو مانجھا. یہ ادب کی تعلیم اتنی اہم ہے کہ گویا کہ اس کو پرکھے جانچے. یہ بھی ہے, ایک حضرت والا رحمت اللہ نے سنا ہے کہ ایک شخص ایک بزرگ کی خدمت میں آیا, اس نے کہا کہ حضرت مجھ کو اس میں اعظم سکھا دیجئے. اور اس میں اعظم وہ ہے کہ جس کو پڑھ کر دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے قبول فرماتے. حضور نے فرمایا اچھا رہو. 6 مہینے کے بعد ان بزرگ نے ایک دن ان کو ایک ٹرے دی, پشت کپڑے سے ڈھکاوا اور وہ بندھا ہوا.
اور فرمائیں کہ اس ٹرے اور کو اس برتن کو فلاں اللہ والے ان بزرگ کے پاس لے جاؤ. اب وہ چلا, راستے میں اس کے دل میں کھلبلی مچ رہی ہے, گدگدی ہو رہی ہے. ہمارے کراچی کی زبان میں تو بڑا عجیب سا لفظ ہے, چلو میں اس کو حذف کرتا ہوں. تو اب اس نے سوچا کہ یار یہ ایک اللہ والا, ایک اللہ والے کو کیا تحفہ دے رہا ہوگا. تو اس نے کیا کیا کہ وہ کپڑے کو ذرا سا کھولا, گرا ڈھیلی کی کپڑا, جیسے کھولا اندر سے چوہا نکل کے بھاگا. اب تو اس کا چہرہ اتنا چھوٹا سا ہو, چوہے جیسا چہرہ ہو گیا, اور وہ غصے میں آیا. انسان کے قلب میں جب محبت ہوتی ہے تو اس محبت کا اثر چہرے پر ہوتا ہے, جب غصے کی زیادتی ہوتی ہے وہ چہرہ اس کا ترجمان ہوتا ہے. یعنی گویا کہ اس کے قلب میں جو کیفیت ہوتی ہے اس کیفیت کا اثر اس کے چہرے پر ہوتا ہے. یہی ہے اس حدیث شریف کے معنی, الذین اذا رؤوا ذکر اللہ, کہ جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ موجود ہے, اللہ تعالیٰ کے قرب تجلیات اور ارواحات کی ترجمانی اس کا چہرہ کر رہا ہوتا ہے. بزرگ شاعر فرماتے ہیں کہ مرد حقانی کی پیشانی کا نور, مرد حقانی کی پیشانی کا نور کب چھپا رہتا ہے پیشے زی شعور. یعنی چشمے بینا نہیں, قلب بینا رکھنے والے پہچان لیتے ہیں کہ یہ شخص صاحب نسبت ہے, اس کا چہرہ بتاتا ہے, اس کا چہرہ جو ترجمان مولا ہے یہ بتاتا ہے کہ اس کے قلب, اس کا قلب حامل تجلیات الہیہ ہے, اللہ تعالی کی تجلیات اس کے دل میں موجود ہے. لہذا اس کے چہرے پر جو اثر تھا اس مرید اور شاگرد اور طالب اسم اعظم کے, وہ چہرے پر غصے اور ندامت اور عجیب کی کیفیت کہ میں وی آئی پی آدمی اور میرے ساتھ یہ کام کیا. وہ جیسے ہی خانقاہ میں داخل ہوا, شیخ نے چہرہ دیکھا اور چہرہ دیکھتے ہی فرمایا کہ جو شخص ایک اپنے شیخ کی دیوی امانت ایک چوہے کی حفاظت نہ کر سکے وہ اس میں اعظم کی حفاظت کیا کرے گا. پتا چلا شیخ کی مجالس, شیخ کی مجلسیں, شیخ کی باتیں, شیخ کی خلوتیں, تو کیا ایک عام مسلمان کی گفتگو اور اس کی باتیں. حدیث شریف میں آتا ہے المجالس بالامانہ, کہ یہ مجلس امانت ہے. ایک مسلمان بھائی نے ہم سے کچھ کہا, ایک مسلمان بھائی نے ہمارے سامنے کسی سے کچھ کہا, پتہ ہے آج کل وہ کس چکروں میں گھوم رہے ہیں. وہ تو فلاں کام فلاں پلاٹ خریدنے چکر میں, جلدی سے تم لے لو. یا بات بتائی تو کیا عالم ہوگا. اس لیے کیا ہے المجالس بالامانہ, مجلس امانت ہے. ایک عام مسلمان کے لیے قاعدہ ہے کہ یہ جو مجلس کی جو بات ہے, یہ ایک بھائی نے ہم سے کچھ کہا یا ہمارے سامنے کسی سے کچھ کہا, اگرچہ وہ یہ نہیں بھی کہتا کہ کسی کو بتانا مت, لیکن مسلمان کی اخلاقی ذمہ داری ہے وہ جو امانت اس کا قلب جو امین قلب ہے وہ اس بات کی ذمہ داری ہے اس کے بغیر کہے ہوئے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی اس راز کو اس بات کو کسی پر ظاہر نہ کرے. یہ ذمہ داری ہے چے جائے کہ شیخ کی بات, اور شیخ کی بات کے امانت کے کیا معنی ہیں, مطلب اس کے معنی یہ ہیں کہ شیخ کی بات کو کس طریقے سے کہاں پر کہنا ہے. ایسا نہیں کہ ایسے بے ڈھنگے سے بندے پیش کیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں اور ذمہ دار میں بنا. اس لیے شیخ کی مجلس بھی امانت ہے, کون سی بات کہاں کہنی ہے اس کو سیکھنا ہے موقع محل دیکھ کر. تو آپ نے کیا فرمایا او یعلم من یعمل بهن, یعنی بلکہ اتنا عمل کرے کہ اس عمل کے اندر اتنی پختگی آ جائے, اہل امانت اور اہل طلب کو دیکھ کر اس بات کو ان تک بھی پہنچا دے تاکہ وہ بھی اس پر عمل کریں. اور ماشاءاللہ یہاں جو حضرات تشریف لاتے ہیں ان کی نیت اپنی اصلاحی کی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت اور تعلق کی، اور وہ اس بات کے طالب ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی اچھی بات پتا چلے ہم اس پر عمل کریں. گویا اس سند کو اب آگے منتقل کیا جا رہا ہے. تو فرماتے ہیں، اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، قلت انا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. پتا چلا شیخ کبھی کوئی ایسی بات کہے کہ جو خاص بات ہے تو اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے، جان سے، مال سے، آبرو سے، وقت سے اپنے آپ کو پیش کرے. قلت انا، کہ میں یہ کام کروں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ان کے اس بات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا اظہار اس الفاظ سے ہوتا ہے. آپ دیکھیے آپ نے کیا کیا، فرماتے ہیں فاخذ بیدی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا. آپ سوچیں کیسی، آپ یہ گویا کہ یہ ہاتھ پکڑنا ایک اس طرح سے اظہار خوشی ہوتا ہے کہ دیکھو یہ شخص، اس نے میری بات پر لبیک کہا. یا دوسری اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں، حوصلہ افزائی ہے کہ تم نے ہمت کی، گھبراؤ مت، تم اس پر عمل کرو، ہم نے تمہارا ہاتھ پکڑ لیا، مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے، مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ ہاتھ سے آ لگا تو چراغ راہ کے جل گئے. کہ ہاتھ میں پکڑ لیا کہ شفقت، گویا کہ تم یہ کام کرو، تم نے ہمت کی ہے کہ میں یہ کام کروں گا، تم کرو، میں نے تمہارا ہاتھ پکڑ لیا، گویا میں تمہاری مدد کروں گا، تمہاری معاونت کروں گا کہ تم اس بات پر عمل کر سکو. سبحان اللہ. پھر فرماتے ہیں فَأَخَذَ بِيَدِي، کیسی محبت ہے اس میں کہ اس ادا کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کہ اس صحابی رسول نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انداز محبت کو بھی بیان کیا کہ میرا ہاتھ پکڑ لیا. واہ. پھر فرماتے ہیں فَعَدَّ خَمْسًا، پھر پانچ باتیں مجھ کو گنائی، اور وہی پانچ باتیں جو میں نے ابتدا کے اندر آپ حضرات کے سامنے پیش کی تھی. پہلی بات، اب وہ پانچ باتیں، اور یہ پانچ باتیں ہم دینداروں کے لیے، صوفیہ کے لیے، وہ حضرات جو اللہ تعالی کی محبت کے رستے میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، یہ پانچ باتیں ان کے لیے نہایت اہم ہیں. یعنی ترقی کے لیے، یہ باتیں ترقی کی باتیں ہیں کہ وہ سالکین جو اللہ تعالی کی محبت میں ترقی چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں، وہ دیندار حضرات جو دینی محنتوں کی فکر میں ہیں، کرنا چاہتے ہیں یا کر رہے ہیں، ان پانچ باتوں پر بھی ان کو غور و خوض کرنے کی اور اس کو اپنی زندگی میں عمل پیرا ہونے کی اور اس کو اپنا عمل بنانے کی ضرورت ہے، چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں. نمبر ایک، اتق المحارم، حرام، جس چیز کو اللہ تعالی نے حرام فرمایا تو آپ نے فرمایا اے ابو ہریرہ اتق المحارم، تو جس چیز کو اللہ تعالی نے حرام فرمایا اس سے تو بچ. تو آپ نے کیا فرمایا، تکن اعبد الناس، اعبد یعنی اس میں تفضیل، تو مسلمانوں میں نہیں تمام انسانیت کے اندر تو سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا. اس لیے میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، عبادات مثبتہ کا اہتمام ہے، لیکن گناہ سے نہیں بچتا. حضرت فرماتے تھے یہ اللہ والا نہیں ہے، اگرچہ کثیر العبادت ہے لیکن ترک معصیت جب تک نہ کرے گا یہ اللہ والا نہیں بنے گا. اور فرماتے تھے بہت درد سے، تڑپ سے، اشک بار آنکھوں سے فرماتے تھے کہ میں نفلے نہیں بتاتا، میں نہیں کہتا کہ تم نفلے پڑھو، فرائض، واجبات، سنت مؤکدہ پر عمل کرو، لیکن اپنے شیخ سے اتنا درد اور محبت اور تعلق سیکھو کہ ایک لمحہ ایک سانس اپنے مالک کی نافرمانی مت کرو. فرماتے تم اللہ والے بن جاؤ گے. لیکن میرے شیخ کے اس مضمون کا مقصد یاد رکھیے گا، یہ بات بہت غور سے سننے کی ضرورت ہے، کہ حضرت والا نے جو فرمایا کہ میں نہیں کہتا نفلے پڑھو، کہ نفلے پڑھو میں نہیں کہتا، جو نفل نہ پڑھے وہ اللہ والا بن جائے گا، لیکن حضرت والا نے اپنے واز میں خود فرمایا کہ کہ جو اللہ والا ہے وہ نفل بھی پڑھے گا. خود فرمایا حضرت نے یہ سمجھانے کے لیے کہ بھائی ایک دیکھیں نا, ایک بچہ ہے, اس بچے کو کہا جائے گا کہ ایک بچہ ڈیڑھ دو سال کا ہے, اس بچے کو کہا جائے گا کہ بیٹا تو گوشت نہ کھا, تو گوشت نہ کھا تو مرد بن جائے گا. لیکن جب مرد بنے گا تو گوشت کھائے گا کہ نہیں؟ ارے جب بالغ ہوگا تو گوشت کھائے گا کہ نہیں؟ تو نوافل یاد رکھیے گا, نوافل پر ولایت نہیں ہے, نوافل پر ولایت نہیں ہے کہ جو آدمی نفل پڑے گا وہ ولی اللہ بنے گا, نہیں. لیکن ولی اللہ جو بنے گا اب اس کی غذا بڑھ گئی, وہ مرد بن گیا, لہذا اس مرد کے لیے گوشت روٹی بھی چاہیے, لہذا وہ جو ہے مرد اب وہ گوشت بھی کھائے گا, یعنی نوافل کا اہتمام بھی کرے گا. کرسی منگوانا لا رہے ہیں, مختصر کر دوں جی. تو پہلی بات کہ اس میں ایک بات اور فرمائی صوفی حضرات نے, اس میں ایک بات علماء فرماتے ہیں کہ اس سے یہ بات غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جو چیزیں حرام ہیں, ایک آدمی کثیر العبادت تو ہے لیکن گناہ سے نہیں بچتا, ایک آدمی کثیر العبادت تو ہے لیکن گناہ سے نہیں بچتا, تو یہ شخص گناہ سے نہ بچنے کی وجہ سے اللہ والا نہیں بنے گا. اس لیے وہ لوگ جو عبادت نیک کام میں مشغول ہیں, تبلیغ کی محنت ہے, بزرگوں سے تعلق ہے, علم کی محنت ہے, ان کو چاہیے کہ گناہ سے بچنے کا اہتمام بھی کرے. مثلا جیسے شرعی پردہ کرنا, جیسے معاملات ہیں, تجارتی لین دین ہیں, اس سے بھی بچنے کا اہتمام کیا جائے, اور اپنی شلواروں کو بھی اہتمام رکھیں کہ ٹخنے سے اوپر ہو, کہ ایسا نہ ہو کہ شلوار ٹخنے سے نیچے لٹکی ہوئی ہے اور عبادت کر کے آ رہے ہیں. لہذا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ذکر کیا گیا, ایک شخص ہے وہ رات بھر نفلے پڑھتا ہے لیکن صبح فجر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھتا, قضا کر دیتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ شخص جہنمی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ فتویٰ دیا, اس لیے فرمایا اس کا اہتمام ہو. دوسری بات فرمائی ورضا بما قسم اللہ لک, کہ اللہ تعالیٰ نے جو تیری قسمت میں لکھ دیا, جو تجھے تقسیم فرما دی, اس پر تو راضی ہو جا. رضا بالقضا, تو فرمائے کیا, تکن اغن الناس, تو تمام انسانوں میں سب سے زیادہ مالدار بن جائے گا. حضرت فرماتے ہیں, معرومی کے ایک مضمون کا خلاصہ پیش کرتا ہوں, فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اگر قناعت کرے تو قناعت کی وجہ سے مرے گا نہیں, اور ایک آدمی اگر لالچ کرے کہ میں بادشاہ بن جاؤں تو اس لالچ کی وجہ سے بادشاہ بنے گا نہیں. اور فرماتے ہیں کوزے چشمے حریصا پر نشود, یہ جو لالچی آدمی ہوتا ہے اس کی آنکھیں کبھی بھرتی نہیں ہے, یہ بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے. فرماتے ہیں تا صدف کانے نشود پورے در نشود, جب تک وہ سیب جب وہ بارش کے قطرے لیتی ہے اور ایک قطرہ لے کر قناعت کر کے منہ بند کر لیتی ہے, نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہی سیب جو ہے اس کے اندر موتی بن جاتا ہے, اور اگر وہ منہ کھلا رکھے اور قطرے آئیں تو موتی نہیں بنے گا. تو جو اللہ تعالی نے قسمت میں رکھا, غریبی رکھی, غریبی ہے, بیماری ہے, علاج تو کرے لیکن اللہ کے فیصلے پر راضی رہے, بیوی جیسی عطا فرما دی اس پر راضی رہے. حضرت فرماتے تھے کہ اگر مان لو حسن میں کم بھی ہے تو انشاءاللہ تعالی یہ آخرت میں جا کر, جنت میں جا کر یہ حوروں سے بھی زیادہ حسین ہو جائے گی. اور تیسری بات فرمائی, وہ احسن الى جارک, اپنے پڑوسیوں سے حسن سلوک کرو. تو تکن مومنن, تو مومن کامل بنے گا. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کا ایک پڑوسی تھا, وہ اپنا مکان بیچ رہا تھا. اگر سمجھے اس زمانے اس کی مکان کی قیمت 10 لاکھ روپے تھی, تو اس نے 20 لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کی, 20 لاکھ مانگے. تو اس نے کہا خریدار نے, یہ تو 10 لاکھ کا مکان آپ مجھ سے 20 لاکھ مانگ رہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ 10 لاکھ تو میں مکان کی قیمت مانگ رہا ہوں, اور 10 لاکھ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کے پڑوس کی قیمت مانگ رہا ہوں, جس کو آپ کہتے ہیں گڈ ول. تو تیسری بات کیا, اپنے پڑوسیوں سے حسن سلوک کرے. اور چوتھی بات فرمائی کہ واحب للناس ما تحب لنفسک, جس لوگوں کے لیے وہی پسند کر جس کو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے. تو تکن مسلمن, تو مسلم کامل بن جائے گا. اور پانچویں بات فرمائی کہ ولا تکثر الضحك کہ کثرت سے مت ہنس، فإن کثرت الضحك تمیت القلب، یہ جو کثرت سے ہنسی ہے بہت زیادہ ہنسنا کہ ہم کہا ٹھو 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 لگا رکھی ہے کہ نہ بڑے کو دیکھا نہ چھوٹے کو دیکھا، اور پھر اس میں جھوٹ کا بھی خیال نہیں کہ جی جھوٹ بول رہے ہیں، کسی کی دل آزاری کر رہے ہیں اور مذاق مذاق میں کسی کے ساتھ برا کر رہے ہیں، یہ نہیں. ورنہ ہمارے بزرگوں کو اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے ہنسنے سے منع نہیں کیا. فرماتے ہیں نیک دوستوں میں ہنسو بولو تاکہ دل کھلے، لیکن اس میں جھوٹ کی ایک تو قلیل ہو اور دوسرا جھوٹ نہ ہو اور کسی کی دل آزاری نہ ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ.